الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں ساتویں باب حدود و تعزیرات کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جن جرائم کی سزائیں خود مقرر کی ہیں ان میں پہلا جرم محاربہ اور فساد فی الارض ہے یہ کیا جرم ہے اور اس کی کیا سزائیں مقرر کی گئی ہیں یہ اس سے پچھلی نشست میں بیان ہو چکا ہے اب ہم اس کے حدود و شرائط اور تفصیلات کا مطالعہ کر رہے ہیں میں نے لکھا ہے آیت میں یہ سزائیں آیت سے مراد وہی سورہ مائدہ کی آیت جو سر عنوان ہے یعنی 33-34 آیت میں یہ سزائیں حرف او کے ساتھ بیان ہوئی ہیں یعنی اس طرح نہیں بیان کیا گیا کہ یہ جرم ہے اور اس کی یہ بھی سزا ہے یہ بھی سزا ہے بلکہ او کے ساتھ یعنی یا یہ سزا یا یہ سزا اس طرح بیان ہوئی آیت میں یہ سزائیں حرف او کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید نے یہاں حکومت کو یہ اختیار دیا ہے یہ بات میں اس سے پہلے واضح کر چکا کہ قرآن حکومت کا لفظ استعمال نہیں کرتا وہ دو تعبیریں اختیار کرتا ہے یعنی یا مخاطبین افراد بحیثیت فرد ہوں گے اور یا مسلمانوں کی پوری جماعت مخاطب ہوگی تو جہاں مسلمانوں کی پوری جماعت مخاطب ہے اس میں ظاہر ہے کہ امتثال امر حکومت کی سطح پہ ہوگا حکومت گویا پوری جماعت کی نمائندگی کرتی ہے اس طرح قرآن مجید نے فلسفہ سیاست کی بنیاد کا اسلوب اختیار کیا ہے یعنی جو کچھ اس سے وجود میں آتا ہے اس کی تعبیریں اور اصطلاحات نہیں اختیار کیں بلکہ جہاں سے وہ پیدا ہوتا ہے وہ اصطلاحات اختیار کیں تاکہ یہ ابدی ہدایت ہر طرح کے معاملات کا احاطہ کریں آیت میں یہ سزائیں حرف او کے ساتھ بیان ہوئی ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ قرآن مجید نے یہاں حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کیا اختیار دیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت مجرم کے حالات اور جرم کے موجود اور متوقع اثرات کے لحاظ سے ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے اس طرح کے مجرموں کو دے سکتی ہے یعنی اس حرف او کی وجہ سے اب اختیار اس نوعیت کا ہو گیا کہ دیکھا جائے کہ یہ جرم کس طرح کا ہوا ہے بعض اوقات جرم کی شدت جرم کی کمی جرم کی بیشی ایک ہی جرم میں متصور ہو سکتی ہے تو جرم کی نوعیت سمجھی جائے پہلے مجرم کے حالات دیکھے جائیں یعنی جو لوگ جرم کرنے کے لیے اٹھے ہیں کیا وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں نوجوان ہیں بری صحبت میں بیٹھ گئے ہیں اور کوئی اس طرح کے محرکات ہیں تو مجرم کے حالات اور جرم کے موجود اور متوقع اثرات یعنی کچھ اثرات وہ ہوتے ہیں جو جرم ہوتا ہے تو سامنے آ جاتے ہیں اور کچھ کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر جرم سے نمٹنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا تو توقع کی جا سکتی ہے کہ اس سے یہ نتائج نکلیں گے یعنی کوئی اچھے نتائج یا برے نتائج تو متوقع اثرات کے لحاظ سے ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے اس طرح کے مجرموں کو دے سکتی ہے یہ اختیار حکومت کو دے دیا ہے یہ پیچھے بیان ہو چکا کہ چار سزائیں ہیں پہلی تقتیل کی سزا عبرتناک طریقے سے اس طرح کے مجرم قتل کر دیے جائے تسلیب یعنی ان کو عبرتناک طریقے سے صلیب دے دی جائے ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائے اور آخر میں یہ کہ اگر جرم بھی اس درجے میں نہیں ہوا اور مجرم کے حالات بھی رعایت کا تقاضا کرتے ہیں تو ان کو جلا وطن کر دیا جائے یہ چار سزائیں بیان ہوئی ہیں اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں ایک ترتیب ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف ایک ترتیب ہے کہ سخت ترین سزائیں اوپر ہیں اور آخری سزا آخری درجے میں نرم ہے. اس میں اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جرم کی نوعیت دیکھیں، مجرم کے حالات دیکھیں، جرم کے موجود اثرات کو دیکھیں، متوقع اثرات کو دیکھیں، اس کے لحاظ سے آپ فیصلہ کر لیں. یہ فیصلہ دونوں سطحوں پر ہو سکتا ہے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عدالتوں کو اختیار دے دیا جاتا ہے، وہ دیکھ لیتی ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے موجودہ زمانے میں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پارلیمنٹ خود قانون سازی کر دیتی ہے. دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اختیار حکومت کا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے. تقتیل اور تسلیب جیسی سزاؤں کے ساتھ، یعنی یہ ظاہر ہے بڑی سخت سزائیں ہیں، تقتیل اور تسلیب دونوں سزائیں، تقتیل اور تسلیب جیسی سزاؤں کے ساتھ اس میں نفی کی سزا، نفی جلاوطنی، تقتیل اور تسلیب جیسی سزاؤں کے ساتھ اس میں نفی کی سزا اس لیے رکھی گئی ہے کہ سزا میں انتہائی سختی کے ساتھ حالات کا تقاضا ہو تو مجرم کے ساتھ نرمی کے لیے بھی گنجائش باقی رکھی جائے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی قانون دیتے ہیں تو اس میں کس طرح کے تمام معاملات کا خیال رکھا جاتا ہے. تو وہ رکھا ہے سزا میں انتہائی سختی کے ساتھ حالات کا تقاضا ہو تو مجرم کے ساتھ نرمی کے لیے بھی گنجائش باقی رکھی جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے، اب اس سے آگے ظاہر ہے کہ واقعے کی طرف اشارہ ہوگا، کسی مقدمے کی طرف اشارہ ہوگا. تو میں یہ پہلے عرض کر چکا کہ واقعہ اور مقدمہ یہ کسی قانون کا ماخذ نہیں بن سکتا. قانون پہلے بیان ہوگا، اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا کہ جو واقعہ پیش آیا وہ کیا تھا، جو مقدمہ درپیش ہوا وہ کیا تھا، یعنی اس کا جائزہ لیا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ وہ جائزہ لینے کا معاملہ بھی اس سطح پر ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے پاس جج کا فیصلہ ہے، قاضی کا فیصلہ ہے لکھا ہوا. جیسے کہ اس وقت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو پچھلی کچھ صدیوں کے فیصلے مل جاتے ہیں. نہ تو یہ صورتحال ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ لکھا گیا، اس میں دلائل بیان ہوئے، اب ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. نہ یہ صورتحال ہے کہ جو ماہرین قانون وہاں پیش ہوئے ان لوگوں نے اس کی روداد لکھ دی ہے، جو قانون کو سمجھتے ہیں. اس طرح کا کوئی اہتمام ہی اس وقت موجود نہیں تھا. چنانچہ ہوتا کیا ہے، یعنی اس موقع پر موجود کوئی شخص اپنا کوئی تاثر بیان کرتے ہوئے، کہیں آدھی بات، کہیں پوری بات، نہ اس کا کوئی پس منظر، نہ اس کی کوئی قانونی ضرورتیں ملحوظ رکھ کے بیانات، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ان میں سے کوئی چیز کسی قانون کا ماخذ نہیں بن سکتی. کسی علم کی حقیقت کو سمجھنے والے شخص کو ان واقعات کی طرف التفات کی نگاہ بھی نہیں ڈالنی چاہیے، کجائے یہ کہ ان کو ماخذ بنانے کی جسارت کی جائے. ہاں، سمجھنے کا عمل کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جو قانون قرآن میں بیان کیا ہے یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے، بس اس کو سامنے رکھا جائے گا. واقعات، مقدمات، یہ اپنی تمام تر رودادوں کے ساتھ جس طرح بیان ہوئے ہیں، راہ چلتے لوگوں کے بیانات ہیں، ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. تو اب میں اس پر تبصرہ کر رہا ہوں. یعنی پہلے یہ بتا دیا کہ یہ قانون ہے، یہ حرف او کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی یا کہہ کے، اور پھر یہ بتایا ہے کہ یہ یا کیوں کہا گیا ہے. تو ادنا تدبر سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ جرم کی نوعیت بھی دیکھی جائے، مجرم کے حالات بھی دیکھے جائیں، جرم کے اس وقت جو اثرات ہیں وہ بھی دیکھے جائیں، جن اثرات کا اندیشہ ہے یا توقع ہے وہ بھی دیکھے جائیں، اور ان کو دیکھ کر اوپر کی سزا دی جائے، درمیان کی سزا دی جائے، یا سب سے نرم سزا دی جائے. تو یہ قانون ہے جو قرآن مجید میں مائدہ کی ان آیات میں بیان ہو گیا ہے. اب قانون ہمارے پاس لکھا ہوا موجود ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس قانون کے لیے یہ ضروری بات بتا دی گئی ہے. تو واقعات کی طرف اس کے بعد جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہوا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے اپنے زمانے میں اوباشی کے ان مجرموں کو, یعنی اس سے پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ جب زنا زنا بالجبر بن جائے, جب چوری ڈاکہ بن جائے, اور جب قتل دہشت گردی بن جائے, تو اب یہ عام جرائم نہیں رہے. یعنی جرم تو وہی ہیں, ڈاکے میں بھی مال ہی لے کے گئے ہیں ڈاکو. اسی طرح سے بظاہر تو ایک فیل ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زنا قرار دیا ہے, بظاہر تو یہی ہوا ہے, لیکن کیا ان دونوں کی نوعیت ایک ہے؟ ان میں زمین آسمان کا فرق واقع ہو گیا ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ کسی نے جذبات میں آ کے گناہ کر لیا, اور ایک دوسری چیز وہ ہے جس کو ہم اوباشی سے تعبیر کرتے ہیں, یعنی سوسائٹی میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو بالکل جنسی درندوں کی طرح بچیوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں, لاشوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں, اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ان واقعات کو ہم دیکھتے ہیں, اور میں نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے تمام روایات اور مقدمات پر اپنی کتاب برہان میں, وہ لوگ جو ان تفصیلات کو پڑھنا چاہیں وہ وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کے مجرم تھے. ہمارے ہاں چونکہ قانون کا مزاج نہیں ہے اور قانونی طریقے سے رودادوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا, تو کسی نے اس سوال پر بھی غور نہیں کیا کہ مائز کو جب سزا دی گئی تو وہ خاتون کہاں ہے, اگر یہ زنا کا عام واقعہ ہے, جبکہ روایتوں میں بالکل وضاحت سے بیان ہوا ہے اس خاتون کا نام معلوم ہے, یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا, یہ معلوم ہے کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا, یہ معلوم ہے کہ اس کو آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے. تو صاف واضح ہے بالکل کہ یہ زنا بالجبر کا مقدمہ ہے جو حضور کے سامنے پیش ہوا ہے. اس کے سب تفصیلات میں نے واضح کر دی ہیں, اور یہ بتا دیا ہے کہ آپ نے صبح کے وقت سزا دی ہے اور عصر کے بعد وہ خطبہ دیا ہے جس میں سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں جن کو بیان کرنا بھی مشکل ہے. فرمایا ہے کہ ہم لوگ جب کبھی جنگوں کے لیے باہر جاتے رہے ہیں, غزوات کے لیے باہر جاتے رہے ہیں, تو یہاں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جو بکروں کی طرح شہوت میں بلبلاتے تھے اور عورتوں پر حملہ آور ہوتے تھے, ایسا کوئی واقعہ آئندہ پیش آیا تو میں یہی کروں گا. تو یہ اوباشی کے واقعات ہیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کے میں اوباشی کے ان مجرموں کو جو اپنے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کسی حد تک رعایت کے مستحق تھے, یعنی اس کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ اپنے حالات کے لحاظ سے اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے آپ محسوس کرتے ہیں کہ رعایت ملنی چاہیے, موقع ملنا چاہیے, یعنی آخری سزا نہیں دینی چاہیے. اوباشی کے ان مجرموں کو جو اپنے حالات اور جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کسی حد تک رعایت کے مستحق تھے, مائدہ کی اسی آیت کے تحت جلاوطنی کی سزا دی, یعنی جو آخری سزا ہے, نرم ترین سزا ہے, تو بعض مجرموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا دی, اور وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہ تھا اسی آیت کے تحت رجم کر دیے گئے, یعنی آخری سزا. میں عرض کر چکا ہوں کہ آخری سزا کیا ہے, تقتیل, عبرت ناک طریقے سے قتل کرنا. عبرت ناک طریقے سے قتل کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, اس زمانے میں جو طریقہ رائج تھا وہ رجم کر دینے کا, سنسار کر دینے کا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوباشی کے ان مجرموں کو جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہیں تھا, یعنی ان کے حالات اور جرم کی نوعیت دونوں تقاضا کر رہے تھے کہ اب ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہو سکتی, ان کو یہ سزا دی. زنا اور اوباشی کے بعض مجرموں کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار بھی اسی قبیل سے تھا. یعنی جس وقت سزا دی جاتی ہے تو اس وقت حالات دیکھے جاتے ہیں, تو اس میں جس طریقے سے اگر کسی شخص نے چوری کا ارتکاب کیا ہے تو دیکھا جائے گا کہ بھوکا تو نہیں تھا, اس بیچارے کو کوئی گھر میں میسر بھی تھا یا نہیں تھا, اس کے معاشی یا مالی حالات کیسے تھے, یہ دیکھیں گے نا. تو بالکل اسی طریقے سے زنا اور اوباشی کے مجرموں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی تعین کے لیے بعض سوالات کے ذریعے سے پوچھی ہیں بعض باتیں پوچھی ہیں ان سے. زنا اور اوباشی کے بعض مجرموں کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونے کے بارے میں پوچھیں گے آپ. یعنی زنا ایک ایسا جرم ہے کہ جس میں یہ سوال بھی کیا جائے گا کہ لڑکا ہے, الڑ نوجوان ہے, بیایا ہوا ہے, بیوی گھر میں ہے, نہیں ہے, طلاق ہوئی ہوئی ہے, کیا صورتحال ہے اس کی, یعنی یہ کیوں اس اوباشی کی طرف متوجہ ہو گیا. تو ایک چھوٹی سی بستی ہے, اس میں یہ سوال بھی کیا رسول اللہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استفسار بھی اسی قبیل سے تھا, اسی قبیل سے تھا, یعنی یہ جاننے کے لیے تھا کہ جرم کی نوعیت طے کی جائے, مجرم کے حالات دیکھے جائیں, اس پہلو سے تھا. دس سوالات اور بھی کیے جا سکتے ہیں اور وہ کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی وہ سوالات بھی اگر آپ سب مقدمات کی ردادیں دیکھیں اور وہ برہان میں دیکھ لی جا سکتی ہیں, میں نے وہاں پہ تمام روایات بھی نقل کر دی ہیں اور سب مقدمات پر بھی تبصرہ کر دیا ہے. جو 5-7 مقدمات پیش آئے ان میں دیکھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سوالات کیے ہیں, یعنی جرم فی الواقع ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے, کس درجے میں ہوا ہے, یہ سوالات بھی پوچھے ہیں اور حالات کی تعین بھی کی ہے. اسی قبیل سے تھا جسے فقہا نے غلطی سے مناتے حکم سمجھا. اب جب یہ دیکھا گیا کہ یہ سوال کیا جا رہا ہے تو بجائے اس کے کہ قرآن مجید کی روشنی میں یہ سمجھا جاتا کہ اصل قانون کیا ہے, کس قانون کا اطلاق کیا جا رہا ہے, انہوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ زنا کا ذکر ہو رہا ہے اور شادی کے بارے میں سوال کر لیا گیا ہے تو اصل چیز شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونا ہے. تو مناتے حکم اس کو کہتے ہیں ہماری فقہ کی اصطلاح میں, کہ حکم کی بنیاد وہ چیز بن گئی. تو بنیاد اوباشی تھی, بنیاد عادی بدکاری تھی, عادی مجرم تھے, لیکن بنیاد یہ بن گئی کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا فرق ہے. جسے فقہا نے غلطی سے مناتے حکم سمجھا اور اس کی بنا پر سورہ نور کی آیائے جلد, یعنی سورہ نور میں جو قانون بیان ہوا ہے عام زنا کے مجرموں کے لیے, وہ زنا بالجبر کے مجرموں کے لیے نہیں ہے, وہ اوباشوں کے لیے نہیں ہے, وہ عام زنا کے مجرموں کے لیے ہے. اور اس کی بنا پر سورہ نور کی آیت جلد, جلد کہتے ہیں کوڑا مارنے کو, اس میں چونکہ 100 کوڑے کی سزا بیان ہوئی ہے تو اس لیے اس کو آیائے جلد بھی کہا جاتا ہے. سورہ نور کی آیائے جلد کو شادی شدہ زانیوں کے حق میں منسوخ قرار دے دیا. یعنی اب جو مسئلہ پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ جب غلط جگہ سے استدلال ہو گیا تو قرآن مجید تو کوئی فرق نہیں کر رہا تھا. قرآن مجید کی وہ آیت آگے زیر بحث آئے گی, اس پر ہم گفتگو کریں گے, اس میں تو صاف کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی زنا کرنے والی عورت ہے یا مرد ہے اس کی سزا یہی ہے, یعنی آخری سزا وہی ہے, وہاں کوئی فرق نہیں تھا. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر یہ شادی شدہ کو رجم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو شادی شدہ ہونے کو جب مناتے حکم بنا دیا گیا, حکم کی بنیاد بنا دیا گیا, تو پھر چارہ کیا رہ گیا اس کے سوا کہ قرآن مجید کی اس آیت کو منسوخ کر دیا جائے, منسوخ کر دیا جائے کہ یہ شادی شدہ لوگوں کے حق میں منسوخ ہو گئی ہے, آیت کا حکم ہی باقی نہیں رہا, یہ غلطی اس وجہ سے ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استفسار بھی اسی قبیل سے تھا جسے فقہا نے غلطی سے مناتے حکم سمجھا اور اس کی بنا پر سورہ نور کی آیائے جلد کو شادی شدہ زانیوں کے حق میں منسوخ قرار دے دیا. گویا معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ اس طرح کے مجرموں کو, یعنی ان مجرموں کو کہ جو بدکاری میں مبتلا ہو چکے ہیں یا کہبہ گری کا پیشہ کچھ عورتیں کر رہی ہیں یا اوباشی میں مبتلا ہیں یا زنا بالجبر کا ارتکاب کر رہے ہیں, اس طرح کے مجرموں کو, گویا معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرنے کے لیے, چار سزائیں ہیں نا, سخت ترین بھی ہیں, درمیان کی سزا بھی ہے اور نرم سزا بھی ہے, تو اب رعایت کا فیصلہ کرنا ہے. گویا معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا دیتے وقت ان کے لیے کسی رعایت کا فیصلہ کرنے کے لیے دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ, ہر جرم کے لحاظ سے بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں, دوسری بہت سی چیزوں کے ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں، یعنی یہ بھی دیکھا جائے. جس طریقے سے میں نے ابھی مثال دی کہ چوری کے مجرم کے بارے میں یہ بھی دیکھا جائے کہ بھوکا تو نہیں ہے، اس کے معاشی حالات کیسے ہیں، یہ بھی دیکھا جائے کہ وہ شادی شدہ ہیں یا نہیں. لیکن انہوں نے یعنی فقہا نے کیا کیا، غلطی کیا کی، یہ دیکھیے اس غلطی کو میں نے ایک جملے میں ادا کیا ہے، لیکن انہوں نے اس یہ بھی کو یہی قرار دیا، یعنی یہی دیکھا جائے. اصل بات تھی یہ بھی دیکھا جائے، لیکن انہوں نے قرار دیا یہی دیکھا جائے. اور اس طرح ایک ایسی بے جوڑ چیز اسلام کے ضابطۂ حدود و تعزیرات میں داخل کر دی جو عقل و نقل دونوں کی روح سے بالکل بے بنیاد ہے. یعنی یہ غلطی ہے، اس طرح ہوئی ہے یہ غلطی، ورنہ اصل بات وہی تھی کہ زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، اور وہ بھی انتہائی سزا ہے، آگے جا کے اس پر بحث کی جائے گی. اس میں جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کے لحاظ سے خود قرآن نے کمی کر دی ہے، یہ سب چیزیں زیر بحث آئیں گی. لیکن ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس میں شادی شدہ کو بنیاد بنا کر پہلے آیت کو منسوخ کیا، اور غلطی کیا کی، ایک چیز تھی وہ بھی دیکھنی تھی، یہ کہا کہ یہی دیکھنی ہے، تو یہ غلطی ہوئی اس میں، عقل و نقل کی روح سے بالکل بے بنیاد ہے. تو اب اس سے پہلے کہ آگے بڑھا جائے، وہ یا خلاصہ کر لیجئے کہ محاربہ اور فساد فی الارض، یعنی محاربہ میں نے عرض کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جب زمین پر قائم تھی، اور کسی بھی رسول کی حکومت جب قائم ہو تو اس میں سرکشی کا ادنا درجے میں رویہ بھی رسول کے مقابلے میں اختیار کر لیا جائے تو یہ محاربہ ہے. اور فساد فی الارض کی میں نے وضاحت کر دی کہ فساد فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ جرم عام طریقے پر نہیں ہوا، بلکہ اس میں سوسائٹی کے نظم کو چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں زیر بحث آ چکی ہیں. تو اس طرح کے مجرموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 سزائیں بیان کی ہیں، اور اس میں حرف او کے ساتھ معاشرے کو، یا حکومت کہیے یا مسلمانوں کی جماعت کہیے، اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات اور جرم کے موجود اور متوقع اثرات کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کر لے کہ سخت ترین سزا دینی ہے، درمیان میں آنا ہے، یا سب سے زیادہ نرم سزا دینی ہے، یہ اختیار دیا ہے. استاذ امام امین احسن اصلاحی اپنی تفسیر تدبر قرآن میں لکھتے ہیں، اس طرح کے حالات میں صرف اسی امر کو ملحوظ نہیں رکھنا پڑتا کہ جرم کرنے والے جتھے نے صرف مال کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر زمانہ، مقام اور جتھا بندی کرنے والے مجرموں کے عزائم اور ان کے اثرات پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے. یہ میں یہاں عرض کر دوں کہ اس مسئلے کو، یہ پیچیدہ مسئلہ رہا ہے کم و بیش 12-13 صدیوں تک، ہمارے علم کا انتہائی پیچیدہ مسئلہ رہا ہے کہ ایک طرف قرآن ہے، دوسری جانب اس طرح کی بعض روایات اور مقدموں کی رودادوں کو سامنے رکھ کر فقہا نے یہ رائے قائم کر دی کہ زنا کی 2 قسمیں کی گئی ہیں، یعنی ایک شادی شدہ کا اور ایک غیر شادی شدہ کا. جب یہ غلطی ہو گئی تو قرآن کے نسخ اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے. اس کو سب سے پہلے ایک سطح پر، یعنی ایک بنیادی سطح پر حل کرنے کے اصل مسئلے کی طرف توجہ دلائی استاذ امام کے اپنے استاذ امام فراہی نے، اور پھر اسی کی وضاحت کی ہے استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں. اور پھر ظاہر ہے کہ جب مسئلہ اس طریقے سے شروع ہوتا ہے تو اس کی تنقیح کے بہت سے مراحل ہیں جن سے وہ گزرتا ہے، تو اس میں اس فقیر نے بھی کچھ خدمت انجام دی ہے، اور اب یہ اس آخری صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو وہ لکھتے ہیں کہ بلکہ اس سے بڑھ کر زمانہ، مقام اور جتھا بندی کرنے والے مجرموں کے عزائم اور ان کے اثرات پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے، یعنی یہ کہ کیا حالات دیکھنے چاہیے، اس کی مثالیں دے رہے ہیں. مثلا زمانہ جنگ یا بدامنی کا ہو تو اس میں لازماً سخت اقدام کی ضرورت ہوگی. ایک چیز تو یہ ہے نا کہ جرم کی نوعیت دیکھی، مجرم کے حالات دیکھے، ایک یہ کہ کس زمانے میں ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، کس طرح کی صورتحال میں ہوا ہے. مثلا زمانہ جنگ یا بدمنی کا ہو تو اس میں لازماً سخت اقدام کی ضرورت ہوگی. اسی طرح مقام سرحدی یا دشمن کی سازشوں کا آماج گاہ ہو تب بھی مؤثر کاروائی ضروری ہوگی. ڈاکے پڑ رہے ہیں اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر دائیں بائیں سے مختلف ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، دشمن نے اس کو آماج گاہ بنا رکھا ہوا ہے. اگر شرارت کا سرغنا کوئی بڑا خطرناک آدمی ہو اور اندیشہ ہو کہ اس کو ڈھیل ملی تو بہتوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کو خطرہ پیش آ جائے گا، تب بھی حالات کے لحاظ سے مؤثر قدم اٹھانا پڑے گا. غرض اس میں اصلی اہمیت جزوی واقعات کی نہیں بلکہ بغاوت کے مجموعی اثر اور ملک و ملت کے مسالے کی ہے. یعنی جو لوگ ریاست کے نظم کو چیلنج کر دیں، نیوسنس پیدا کر دیں، تو اس میں یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس نے کیا کیا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ یہ ان دنوں موضوع بحث رہا ہے، ہمارے ہاں لاہور میں پیش آیا. اب وہاں 400 کے قریب لوگ بتائے جاتے ہیں کہ جو ایک نہایت ہی ناشائستہ اقدام کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھی جاتی ہیں. اب اگر وہاں یہ تحقیق کی جائے کہ اس موقع کے اوپر کس نے فی الواقع کیا کیا تھا، تو یہ ضروری نہیں ہوتا. یعنی اگر ایک ہجوم نے یہ معاملہ کیا ہے تو آپ کچھ رعایت کا معاملہ بھی کرتے ہیں، کچھ حالات بھی دیکھتے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی بعض اوقات سب کو سزا دینا پڑتی ہے تاکہ آئندہ کے لیے اس کا امکان نہ رہے. تو یہ سب چیزیں جو انہوں نے بیان کر دی ہیں. یہ تو اصول ہوا. یعنی اصول کیا ہوا کہ جب بھی سزا دی جائے گی تو جرم کی نوعیت دیکھی جائے گی، مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے، اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جرم کس طرح کی صورتحال میں ہوا ہے. یعنی مجرم کے ایک تو حالات ہیں اور ایک یہ کہ جرم کس طرح کی صورتحال میں ہوا ہے، کہاں ہوا ہے، اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. نرمی برتی گئی تو یہ آج 400 ہیں، کل 4000 نہ کسی کے اوپر پل پڑے. تو ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب کیا سزا دینی ہے. کیونکہ یہ سب جرائم جن کا میں نے ذکر کیا اور جس واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا، یہ اصل فساد فی الارض کے جرائم ہیں جن پر ہم یہاں بحث کر رہے ہیں. چنانچہ زنا کے بعض عادی مجرموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک مسئلہ پیش آ گیا جب آپ کے زمانے میں، اور وہ مسئلہ بھی قرآن مجید میں زیر بحث ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ عورتیں جو کہبہ گری کا پیشہ کرتی ہیں، یعنی جنہوں نے بدکاری کو پیشے کے طور پر اختیار کر رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اگر وہ باز نہ آئیں، چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو اب یہ مدینے کی ریاست قائم ہو گئی ہے، اس میں کیا معاملہ کرنا ہے. تو آگے زیر بحث آئے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. اور اسی جگہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو زنا کے عام مجرم ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. یعنی یہ تفریق وہاں اللہ تعالیٰ نے خود کر دی ہے، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کی تفریق نہیں کی. وہ محض غلط فہمی سے پیدا ہوئی. اصل تفریق یہ ہے، اور یہ خود سورہ نساء میں آگے زیر بحث آ رہی. تو یہ تفریق سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے وہاں، جب اس آیت کو پڑھیں گے آگے جا کے، تو وہاں یہ فرمایا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ رہنمائی کرے گا. یعنی کیوں یہ فرمایا کہ اللہ رہنمائی کرے گا؟ اس لیے کہ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ جرم کی نوعیت کیا ہے، مجرموں کے حالات کیا ہیں، اور صورت حال کیسی ہے جس میں یہ سب ہو رہا ہے. یعنی خدا کا پیغمبر موجود ہے، اس کی موجودگی میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں چونکہ ملحوظ ہیں، تو کس چیز کا اطلاق کرنا ہے؟ تو میں عرض کر چکا کہ جب اللہ کا رسول زمین پر موجود ہوتا ہے تو وہ حکومت الہیہ ہوتی ہے، اس میں فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اگر کہیں کوئی پیچیدگی پیش آ جائے تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. چنانچہ وہ ہوا. چنانچہ زنا کے بعض عادی مجرموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کو اس موقع پر ایک اطلاقی ہدایت دی گئی. ایک ہے قانون دینا، اور ایک یہ ہے کہ ایک صورتحال پیش آ گئی ہے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی بھی اب کر رہے ہیں براہ راست کہ اس وقت کس صورتحال میں کیا کرنا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. تو اس طرح کی عورتوں کے بارے میں سوال پیدا ہوا, یعنی وہ عورتیں کہ جو بدکاری کرتی ہیں یا جنہوں نے قحبہ خانے قائم کیے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ اگر وہ باز نہیں آئیں ایمان لانے کے بعد یا رسول اللہ کے دعوت کے برپا ہو جانے کے باوجود بھی یہ معاملات اسی طرح جاری ہیں, تو کیا کرنا ہے ان کے ساتھ, کیسے نمٹنا ہے, یہ سوال ہے جو آگے قرآن مجید سے واضح ہو جائے گا کہ زیر بحث آیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی, ایک ہدایت تو اسی وقت دے دی ہے, لیکن اس کے بعد اب نمٹنا کیسے ہے وہ آگے بتایا ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بطور قاعدے کے بیان کیا, یعنی یہ بیان کیا کہ اس طرح کی صورتحال جب بھی پیش آئے تو کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اطلاق کی معاملے میں فرمائی گئی ہے. چنانچہ زنا کے بعض عادی مجرموں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد و مئات و نفی و ثنا و سیب و بالسیب جلد و مئات و رجم. یہ مسلم کی روایت ہے اور اس کا رقم ہے 4414. یہ فرمایا مجھ سے لو, اللہ نے ان عورتوں کے لیے راہ نکال دی ہے. ان عورتوں کے لیے یعنی وہ جن کا ذکر قرآن کی سورہ نساء میں ہوا ہے, قحبہ عورتوں کے لیے راہ نکال دی ہے کہ ان کو کس طرح سے دیکھنا ہے. فرمایا اس طرح کے مجرموں میں کنوارے کنواریوں کے ساتھ ہوں گے اور انہیں 100 کوڑے اور جلاوطنی کی سزا دی جائے گی. یعنی نہ عورت اور مرد میں فرق کیا جائے گا نہ کسی اور بنیاد پر فرق کیا جائے گا, لیکن سزا دیتے وقت اگر یہ معلوم ہو کہ نوجوان ہیں, الڑ ہیں, کنوارے ہیں اور وہ اس طرح کے اوباشی کے جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں یا عادی مجرم بن رہے ہیں یا بن گئے ہیں, تو انہیں 100 کوڑے اور جلاوطنی کی سزا دی جائے گی. اسی طرح شادی شدہ مرد و عورت بھی سزا کے لحاظ سے ساتھ ساتھ ہوں گے, یعنی ایک ہی سزا ہوگی ان کی, اور انہیں 100 کوڑے اور سنگساری کی سزا دی جائے گی. یہ رسول اللہ نے کسی موقع کے اوپر فرمایا. اب ظاہر ہے کہ اس روایت کو قرآن مجید میں یہ جو بحث ہم کر چکے ہیں اس کی روشنی میں اب دیکھیے ہم سمجھتے ہیں. اس روایت میں جعل اللہ لہن کا اشارہ, یعنی اس میں کیا الفاظ ہیں, مجھ سے لو, اللہ نے ان عورتوں کے بارے میں راہ نکال دی ہے. تو کیا مراد ہے ان عورتوں سے, آپ کے پیش نظر کیا ہے؟ اس روایت میں جعل اللہ لہن کا اشارہ ان عورتوں کی طرف ہے جن سے نمٹنے کے لیے ایک عبوری حکم سورہ نساء میں بیان ہوا ہے. یعنی اب یہ سمجھ میں آ جائے گا, یہ ہے قرآن مجید کا اس وقت پیش آنے والے واقعات کا باہمی ربط, یعنی اس کو کیسے سمجھنا چاہیے. تو اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, جعل اللہ لہن سبیلا, روایت میں جو الفاظ ہیں وہ بالکل وہی الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں سورہ نساء میں استعمال ہو چکے ہیں. تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی, مسئلہ کیا تھا, پھر جب وہ سامنے آ گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اطلاقی رہنمائی ہوئی, یعنی اپلائیڈ معاملے میں کیا رہنمائی ہوئی. اس روایت میں جعل اللہ لہن کا اشارہ ان عورتوں کی طرف ہے جن سے نمٹنے کے لیے ایک عبوری حکم سورہ نساء میں بیان ہوا ہے. ارشاد فرمایا ہے, واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. یہ نساء کی آیت 15 ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں, یعنی پیشہ بنا چکی ہیں, قحبہ گری اختیار کر چکی ہیں, اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو. یعنی ظاہر ہے کہ سزا دینی ہے, تو بستی میں 4 آدمی آ کے بتائیں کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ قحبہ گری کا پیشہ کرتی ہیں. فی الواقع ان کا پیشہ یہی ہے. یہاں گواہ کسی جرم کے ارتکاب کے نہیں ہیں, یعنی یہ نہیں کہ بدکاری کرتے دیکھا ہے یا نہیں, یہ دیکھنا ہے کہ کیا معاشرے میں, محلے میں یا گاؤں میں یا کسی آبادی میں چار سکہ لوگ آ کے کم سے کم گواہی دے. ویسے تو اس طرح کے معاملات سب کے علم میں ہوتے ہیں, لیکن وہ ذمہ داری لیں اس بات کی. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے چار گواہ طلب کرو. یہ میں نے اس پر لکھا ہے, یعنی اس بات کے گواہ کہ وہ فی الواقع زنا کی عادی قحبہ عورتیں ہی ہیں, یہ گواہ طلب کرو. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو. یعنی اب ظاہر ہے کہ اس طرح کے اگر اڈے کہیں قائم ہیں تو اس میں یہی کیا جائے گا, انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یہ فرمایا تھا. یعنی دو صورتیں ہوں گی, یا تو اس سے پہلے کہ ہم کوئی سزا کا فیصلہ کریں اللہ ہی ان کو اٹھا لے جائے گا, اور یا یہ ہے کہ اللہ کوئی راستہ نکالے گا. تو اس میں قرآن نے الفاظ استعمال کیے تھے او یجعل اللہ لہن سبیلا, یعنی یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. تو دیکھیے وہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان عورتوں کے لیے راہ نکال دی ہے, اور الفاظ ہیں کہ فقط جعل اللہ لہن سبیلا, یعنی وہ عورتیں جن کے معاملے کو معلق کیا گیا تھا, یہ کہا گیا تھا کہ انہیں گھروں میں بند کر دیا جائے, یا ان کی وفات ہو جائے گی یا ان کے لیے اللہ کوئی راستہ نکالیں گے, تو وہ نکال دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد آپ نے وہ قانون بیان کیا جو اوپر واضح ہو چکا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے اللاتی یاتین الفاحشہ, یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں, یہ اسلوب دلیل ہے کہ یہ قحبہ عورتوں کا ذکر ہے. یعنی یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں, بس آپ ترجمہ ٹھیک کر دیجئے. یعنی وہ عورتیں جو بدکاری کرتی ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہ جن سے بدکاری کا ارتکاب ہو جائے یا بدکاری کر بیٹھیں, وہ جو بدکاری کرتی ہیں. اسلوب دلیل ہے کہ یہ قحبہ عورتوں کا ذکر ہے. اس صورت میں یعنی جب یہ معاملہ ہوتا ہے, قحبہ گری زیر بحث ہوتی ہے, اس صورت میں اصل مسئلہ چونکہ عورت ہی کا ہوتا ہے اس لیے مرد زیر بحث نہیں آئے. اس صورت میں اصل مسئلہ چونکہ عورت ہی کا ہوتا ہے اس لیے مرد زیر بحث نہیں آئے. اگر کبھی آپ سورہ نساء کی آیت نکال کر ہماری تفسیریں پڑھیں تو یہ واقعہ ہے کہ بالکل ایک لاین حل معمہ لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے, کیونکہ پرانے مجید نے ایک ہی جگہ پر آگے مرد و عورت دونوں کا ذکر کیا ہے اور یہاں صرف عورتوں کا ذکر کیا ہے. تو اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بات بھی بالکل الگ الگ کہی ہے, یہاں صرف عورتوں کا ذکر کیوں ہے. اس لیے کہ وہ ابتدا میں جو جرم بیان ہوا ہے اسی کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. تو اصل کیا ہے کہ یہ بدکار عورتیں ہیں, یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو پیشے کے طور پر بدکاری کو اختیار کر چکی ہیں, اس لیے مرد زیر بحث نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے مجرموں کے متعلق, یعنی اب معاملہ ان کا زیر بحث آیا, تو آپ نے اپنے بعد کے لوگوں کو یا اس زمانے کے لوگوں کو جو ہدایت دی, وہ ہدایت ایک اصولی ہدایت بنا کر دی کہ ایسے مجرم اور بھی ہو سکتے ہیں, ان کی نوعیتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں. تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے کہ اختیار کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے مجرموں کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ چونکہ محض زنا ہی کے مجرم نہیں ہیں, بلکہ اس کے ساتھ آوارہ منشی اور جنسی بہرہروی کو اپنا معمول بنا لینے کی وجہ سے فساد فی الارض کے مجرم بھی ہیں. یعنی یہ صرف زنا کے مجرم نہیں ہیں بلکہ اب یہ فساد کے مجرم بن چکے ہیں. اس وجہ سے ان میں سے ایسے مجرموں کو جو اپنے حالات کے لحاظ سے رعایت کے مستحق ہیں, زنا کے جرم میں سورہ نور کی آیت 2 کے تحت 100 کوڑے, اور معاشرے کو ان کے شر و فساد سے بچانے کے لیے ان کی اوباشی کی پاداش میں مائدہ کی آیت 33 کے تحت نفی یعنی جلاوطنی کی سزا دی جائے. 2 جرم جمع ہو گئے. تو اس وجہ سے آپ نے دونوں سزائیں بیان کی, زنا کا جرم بھی ہے اور اس کے ساتھ اوباشی کا جرم بھی ہے. تو فرمایا کہ ایک جرم میں نور کا اطلاق کیا جائے, دوسرے جرم میں مائدہ کا اطلاق کیا جائے. اور ان میں سے وہ مجرم جنہیں کوئی رعایت دینا ممکن نہیں ہے مائدہ کی اسی آیت کے تحت آئیں یقتلو کے تحت رجم کر دیے جائیں۔ تو یہ گویا وہ جو روایت ہے مسلم کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا مدعا ہے یا اس کا اطلاقی مفہوم ہے۔ یہ بحث ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔